أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ملکہ کہنے لگی کہ اے سردارو میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے اور بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کہ تم میرے اوپر سرکشی مت کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. ملکہ کہنے لگی کہ اے سردارو مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ تم لوگ میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم طاقت والے ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور معاملہ تو آپ کے سپرد ہے، تم دیکھ لو کہ تم ہمیں کس کام کا حکم دیتی ہو۔ ملکہ نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لوگ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں، اور میں دیکھوں گی کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں وہ بہتر ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، بلکہ تم اپنے تحفے پر خود ہی خوش ہوتے ہو۔ تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، اور ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ہم اس بستی سے ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ہمارے تابعدار بنیں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کی آیات تھیں۔ ان آیات سے جو پہلی آیت ہے یعنی گزشتہ درس کی آخری آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدہد کا قصہ نقل کیا تھا، اور آخری آیت میں یہ بات نقل کی گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم، کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور یہ خط ان کے پاس ڈال دو، ثم تول عنہم، اور پھر وہاں سے واپس ہو پیچھے ہٹ جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ ہدہد پرندہ گیا، اس نے جا کر وہ خط پہنچایا، کس طریقے سے پہنچایا یہ بات گزشتہ درس کے اندر بیان ہو چکی ہے، لیکن اس ہدہد کے جانے کا اور اس ہدہد کے خط پہنچانے کا پورا واقعہ قرآن مجید نے بیچ میں سے حذف کر دیا۔ اب یہاں سے بات شروع کی گئی کہ ملکہ کہنے لگی کہ اے سردارو، میرے پاس ایک عزت والا خط پہنچایا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ وہ واقعے کے بیچ میں سے وہ اجزاء حذف کر دیتا ہے جو آرام سے آدمی خود سمجھ سکتا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں یہ بات آئی کہ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تم جاؤ اور یہ خط وہاں پہنچاؤ، اب آج کہا جا رہا ہے کہ بلقیس کہنے لگی، ملکہ کہنے لگی کہ سرداروں میرے پاس بڑا معزز خط پہنچایا گیا ہے۔ تو اس سے خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہدہد نے وہ خط پہنچا دیا اور اس ملکہ نے وہ خط پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد یہ کہنے لگی، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بلاغت کا خاص طریقہ ہے کہ آدمی فضول گفتگو نہ کرے، بلکہ جو ضروری ضروری باتیں ہیں جن کے بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ تو ذکر کرے، لیکن بیچ میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے بتائے بغیر سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں بلا وجہ تفصیل ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک ایک چھوٹی 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 ساری جزئی بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی خود بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اتنی مختصر بات کرتے ہیں کہ وہ بات ہی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ اعتدال کہ آدمی بات تو کرے لیکن صرف ضروری اجزاء بیان کرے اور فضول گفتگو اس کے اندر نہ ہو، یہ فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن حکیم کے اندر اختیار فرمایا ہے۔ تو ہدہد وہاں پہنچا، اس نے خط ڈال دیا، یہ بات قرآن مجید میں ذکر نہیں کی گئی لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تو وہ ملکہ کہنے لگی یا ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، باوقعت خط پہنچایا گیا ہے، القیہ الیہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، چونکہ یہ خط پرندے نے پہنچایا تھا اس لیے القیہ الیہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ خط میرے پاس ڈالا گیا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی آدمی جب پہنچاتا ہے تو وہ پہنچانا سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن پرندے نے باقاعدہ کوئی رسمی کارروائی کر کے پہنچایا تو نہیں تھا، وہ تو پرندہ تھا، اس نے جا کر خط ڈال دیا۔ اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ملکہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ اب یہ کتاب کریم، اس کریم کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزت والا خط، اردو میں ہم کہتے ہیں گرامی نامہ، جناب کا گرامی نامہ موصول ہوا، یعنی عزت والا خط موصول ہوا۔ تو یہ اردو کا بھی محاورہ ہے، فارسی کا بھی محاورہ ہے، اور عربی میں کتاب کریم، اور قرآن مجید کو بھی کریم کی ساتھ بھی کریم کی صفت ذکر کی گئی ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ تو یہ کریم صفت ہے قرآن کی بھی، اور یہ کریم مرد کی بھی صفت ہوتی ہے رجل کریم، اور یہ صفت بن سکتی ہے خط کی بھی، اور یہاں خط کی صفت قرار دی گئی کہ بڑی عزت والا خط ہے۔ عزت والا خط اس لیے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کی سلطنت وہ پوری دنیا میں دور دور تک مشہور تھی، اور ملکہ بلقیس کو بھی معلوم تھا کہ وہاں ایک زبردست حکمران موجود ہیں جن کا نام سلیمان ابن داؤد ہے۔ اس لیے جب یہ خط پہنچا تو ملکہ نے کہا کہ میرے پاس بڑی عزت والا خط پہنچایا گیا ہے، کیونکہ وہ دینے والے اور بھیجنے والے بڑے باعزت تھے، پھر وہ خط بڑی عزت والا تھا جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کتاب کریم جو ہے، یہ بعض عربی محاوروں میں کریم معنی میں استعمال ہوتا ہے مختوم کے، کہ یہ خط جو ہے یہ مہر لگا ہوا ہے، اور جب اہم خط بھیجا جاتا ہے تو وہ ایسی پرچے کی شکل میں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ اس کو لفافے میں رکھا جاتا ہے، لفافے میں رکھنے کے بعد اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی و امی نے سلاطین مملکت کو جو خطوط لکھے ہیں بڑے طریقے سے لکھے ہیں، آپ نے خط لکھا، اس کو باقاعدہ پیک کیا گیا، پیک کرنے کے بعد اس پر مہر لگائی گئی، اس مہر کے لیے ایک انگوٹھی تیار کی گئی، اس انگوٹھی پہ نقش تھا محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اس انگوٹھی سے آپ مہر لگاتے تھے، پھر وہ بند کیا جاتا تھا، پھر وہ بھیجا جاتا تھا سلاطین مملکت کی طرف۔ اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ خط دینے کے لیے بھی آدمی کو عزت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کوئی پرچہ کسی کو پکڑا دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پرچہ جو ہے آپ لفافے میں رکھیں، لفافے پر اس کا نام لکھیں، اپنا بھی نام لکھیں، تو یہ عزت والا طریقہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ یہ عزت والا طریقہ اختیار کیا تھا، اس لیے ملکہ نے کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، کہ میرے پاس یہ خط ڈالا گیا ہے جو بڑا گرامی نامہ ہے، عزت والا خط ہے، بھیجنے والا بھی معزز، خط بھی معزز، اور بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا باعزت۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی و تونی مسلمین، یہ خط ہے جس کو نقل کیا قرآن نے کہ بلقیس نے اپنے سرداروں کو یہ خط سنایا کہ انہو من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک یہ خط اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعلو علیہ، کہ تم لوگ مجھ پر سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، اور مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یہ خط کا مضمون تھا. اب اس میں چار حصے ہیں اس خط کے، اور یہ خط بڑا مختصر مگر بہت جامع اور معنی. خط کے اندر صرف چار حصے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے. پہلا یہ کہ من سلیمان، کہ یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے. اب بسم اللہ سے پہلے یہ لفظ ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام بھی لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی، لیکن کون سا لفظ پہلے تھا؟ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا نام پہلے تھا. اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مکاتیب نبویہ کے اندر، جو مکاتیب نبویہ دستیاب ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین مملکت کو خطوط لکھے تو لکھا من محمد عبد اللہ و رسول الى فلان السلام علی من اتبع الہدى. تو اپنا نام پہلے لکھا تاکہ مخاطب کو اولین مرحلے میں پتہ چل جائے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے. کبھی کبھار ہمارے پاس کسی ساتھی کا خط آتا ہے، پورا خط لکھا ہوتا ہے، لیکن آخر میں وہ اپنا نام لکھنا بھول جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو پتہ بھی لکھنا بھول جاتے ہیں. اب خط ہم رکھتے ہیں کہ بھائی نہ اس پہ نام ہے کہ کس نے بھیجا، نہ پتہ. بڑی محبت کا خط ہوتا ہے، بڑی محبت کا خط ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی محبت میں کہ اپنا نام بھی بھول گئے، اپنا پتہ بھی بھول گئے. لیکن اگر اپنا نام شروع ہی میں لکھ دیا جائے پھر بھولنے کا امکان نہیں رہتا. تو اگر خط کے کونے پر اپنا نام لکھ دیا جائے پھر اس کے بعد جب خط شروع کیا جائے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھی جائے، پھر اس کے بعد خط کا باقی مضمون لکھا جائے، تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی قرآن مجید کی سائز سے معلوم ہوتا ہے اور سنت نبویہ سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو خط کو باقاعدہ لفافے کی شکل میں مہر لگا کر بھیجا ہو تو جو اوپر کا حصہ تھا جس کو آج کل ہم لفافہ کہتے ہیں تو اس پر لکھ دیا ہو من سلیمان، لیکن اندر جب خط شروع ہو رہا ہوگا تو وہاں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. تو اپنا نام شروع میں لکھنا یہ بھی طریقہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ابی و امی کا. آج کل لیٹر ہیڈ چھپوا لیے جاتے ہیں، اس میں کونے میں اپنا نام لکھا ہوتا ہے، تو اس کی بھی اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ خط پہنچتا ہے تو آدمی کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ خط کس کی طرف سے آیا ہے. اب اس میں آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اور یہ سنت ہے کہ آدمی جب بھی کوئی اہم کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. اگر ساری بسم اللہ کہہ سکے نور علی نور ہے، بہترین ہے. ساری بسم اللہ نہ کہہ سکے، خالی بسم اللہ کہہ لے تو بھی گزارا ہو سکتا ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیا، بہتر تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اگر خالی بسم اللہ لکھ لی، یا چھوٹا کوئی میسج لکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے بسم اللہ لکھ دیا، السلام علیکم لکھ دیا، تو یہ دونوں سنتیں ادا ہو جائیں گی. کیونکہ لا یسقل مع اسم اللہ شیء، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. جب اللہ کا نام آ گیا، بسم اللہ آپ نے کہہ دیا تو بس. اسی لیے کئی جگہوں میں پوری بسم اللہ پڑھی بھی نہیں جاتی، بلکہ آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، تو خالی بسم اللہ بھی کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی جائے. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ سے آسمانی کتابوں کا حصہ رہی ہے، قرآن مجید کا بھی حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمت انزلت للفصل بین السور. اور اس کے علاوہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ پرانی جو آسمانی کتابیں تھیں ان سب کا حصہ ہے، اور یہ بسم اللہ لکھی گئی اور کافروں کی طرف بھیجی گئی، چنانچہ جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین مملکت کو بھیجے، اور یہ خط جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کافر ملکہ کو بھیجا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. اور اس سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ اگر کسی کافر کو کوئی خط لکھا جائے اور اس میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ دی جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ وہ آیت کی بے حرمتی نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ خیال ہو کہ وہ آیت کی بے حرمتی کرے گا تو یا آیت کی بے حرمتی ہوگی یا یہ تحریر ایسی جگہ میں ڈال دی جائے گی کہ جو اہانت والی یا گندی جگہ ہیں، تو وہاں اگر آدمی خط میں یا تحریر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھے زبان سے کہہ دے تو بھی شرعاً سنت ادا ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی تحریر لکھی، آپ کے بارے میں خیال یہ ہے، آپ کو اس تحریر کے بارے میں خیال یہ ہے کہ جہاں یہ تحریر جا رہی ہے تو وہاں لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے، ایسی پھینک دیں گے نیچے، میز کے نیچے زمین پہ پھینک دیں گے. جیسے اب بھی ہم دیکھتے ہیں سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں فائلیں زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، نام لکھے ہوتے ہیں بسم اللہ وغیرہ اور کئی چیزیں ہوتی ہیں ایسی پڑی ہوتی ہیں. ایک سرکاری دفتر میں گیا، میں تو حیران رہ گیا، جانا ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، لیکن گیا تو حیران رہ گیا، الماری نہیں تھی اور جناب زمین کے اوپر فائلیں پڑی ہوئی تھیں، فائلوں میں طرح طرح کے نام تھے، ہمارے ہم نے بھی کتابوں کی کچھ رجسٹریشن کرانی تھی تو وہ کتابوں کے نام اس کی ساری تفصیلات تھیں، وہ سب انہوں نے فائل اسی طریقے سے زمین پہ ڈال رکھی تھی. تو بہرحال اگر کسی تحریر کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ تحریر جو ہے یہ اس کی بے حرمتی کی جائے گی، اور تو اس میں اگر آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلم سے نہ لکھے، تحریر کے شروع میں نہ لکھے، صرف زبان سے کہہ دے تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. اور یہ وہی بات ہے جو پرانے بزرگوں میں، دیکھو یہ کہہ رہا تھا یہی تو، پرانے بزرگوں میں یہ تھی کہ جب انڈیا تھا، انڈیا پاکستان، تو وہاں ہندوؤں کی تعداد بہت تھی، تو وہاں ہندوؤں کی طرف یا اور جگہوں کی طرف خط لکھتا ہوتا تھا تو لوگ جو تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھ لیتے تھے مگر لکھتے نہیں تھے. لیکن یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تحریر جب کسی کے پاس جائے تو وہ مسلمان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو وہ اس کے شروع میں 786 لکھ دیتے تھے، 786 لکھ دیتے تھے، 786. لیکن یہ 786 یا 786 یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ نہیں ہے، اور نہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام ہے، نہ یہ بسم اللہ ہے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام ہے، البتہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علامت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں نے جب یہ خط تحریر لکھی تھی، یہ خط لکھا تھا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، بھائی تم بھی پڑھ لینا. تو یہ 786 جو ہے یہ نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام ہے، مگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علامت ہے، اور اس کا لکھنا بالکل جائز تھا اور جائز ہے، اس لیے کہ نہ یہ بسم اللہ ہے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام ہے، بلکہ یہ علامت ہے کہ میں نے پڑھی تھی، تم بھی پڑھ لینا، اور علامت کے طور پر آپ کچھ بھی نشان ڈال سکتے ہیں جس سے دوسرا سمجھ جائے کہ بھئی اس نے بسم اللہ پڑھی تھی تو میں بھی پڑھ لوں، یہ علامت جو ہے یہ مقرر کرنا جائز ہے۔ آج کل یہ میسیجنگ چلتی رہتی ہے، بڑے جناب چلتے رہے حرام ہے، اور یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور جناب پارسیوں کا طریقہ ہے، اور فلاں کا طریقہ ہے، اس طرح کے سخت میسیجز اور سخت چیزیں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے نہ یہ پارسیوں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ جائز تھا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، اور یہ حروف مکتوبہ جو ہیں، ایک مرتبہ میں نے سارا حساب لگایا، بے کے 2، سین کے 60، میم کے 40، الف کا 1، لام کے 40، پورا ہے کے 2 لام ہے 1 ہا ہے، تو پورے 786 بنے، پورے 786، تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں تو ان کی اگر وہ ہے نا ابجد حوز حتی کلیمن صافز قرشد سخز ززق، جب ہم بچپن میں قاعدہ بغدادی پڑھتے تھے، قاعدہ ہوتا تھا قاعدہ بغدادی، اب تو ختم ہی ہو گیا، اس زمانے میں قاعدہ بغدادی ہوتا تھا، ایک نورانی قاعدہ ہوتا تھا اور ایک یسن القرآن ہوتا تھا، تو وہ جو قاعدہ بغدادی ہوتا تھا اس کے آخر کے اندر یہ حروف کے عدد لکھے ہوتے تھے، اب جد تو الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، حوس ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، حطی ہا کے 8، پوئیں کے 9، اور یا کے 10، کلیمن کاف کا 30، لام کے 40، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، صافص سین کے 60، عین کے 70، فے کے 80، صاد کے 90، قرشت قا کے 100، را کے 200، اور شین کے 300، تا کے 400، سخز سے کے 500، خے کے 600، اور زال کے 700، ززغ زواد کے 800، زوئیں کے 900، اور غین کے 1000۔ اور اس کا ایک کھیل بھی ہوتا ہے تعلیمی تاش، اس کو کہتے ہیں، اس میں حروف لکھے ہوتے ہیں، ان حروف سے لفظ بنانے ہوتے ہیں، تو جس کے حروف زیادہ ہوں یعنی عدد والے حروف زیادہ ہوں وہ جیت جاتا ہے، اس کا کھیلنا بھی شرعاً جائز ہے، ہم بچپن میں بہت کھیلا کرتے تھے، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں بہت سارے حروف معلوم ہو گئے کہ اچھا یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے۔ دیکھو بات کہیں سے کہیں نکل گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ 786 نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے نہ ناجائز ہے، لیکن یہ نہ بسم اللہ ہے نہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے، بلکہ یہ صرف بسم اللہ کی علامت ہے، آپ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، لیکن اس سے بسم اللہ ادا نہیں ہوگی، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھو، اور اگر کاغذ پہ نہیں لکھ سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھ لو، اور اس پہ 786 اگر لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ بھائی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھی تھی، جب تم یہ خط پڑھو تم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ اور آپ کو اگر 786 سے اتنی نفرت ہو گئی ہے تو آپ کوئی اور علامت بنا دو، وہ علامت بنا کے لکھ دو کہ بھئی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی ہے تم بھی پڑھ لینا، وہ بھی جائز ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لکھنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے، اور یہی سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کو شروع یہاں سے کیا کہ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے تیسرا حصہ ہے اللہ تعالو علیہ، کہ تم لوگ میرے خلاف سرکشی مت کرو، تم لوگ میرے خلاف سرکشی مت کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم سبا کا جو علاقہ تھا یہ کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر سلطنت تھا، لیکن ملکہ بلقیس کے آنے کے بعد اس نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو لکھا اللہ تعالی علیہ کہ تم مجھ پر سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین اور مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اللہ تعالی علیہ تو میرے اوپر بڑائی مت کرو، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین اور مطیع اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ مسلم اس کا ایک معنی لغوی ہے، ایک معنی اصطلاحی ہے۔ مسلم کا معنی لغوی ہے مطیع اور فرمانبردار، مطیع اور فرمانبردار شخص، اور مسلمین اس کی جمع ہے، اور یہاں یہ معنی لغوی ہی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ اگر معنی اصطلاحی لیا جائے تو مسلم وہ شخص ہے جو مسلمان ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر اور ان سب پر ایمان رکھتا ہو۔ تو یہاں جو واتونی مسلمین کا میں مسلمین کا لفظ آ رہا ہے، تمام مفسرین کے نزدیک اس کا معنی لغوی مراد ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تم مطیع و فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ لیکن اس لفظ کے اختیار کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمہارا مطیع اور فرمانبردار ہونا اصل میں اس وقت ہوگا جب تم مسلمان بھی ہو جاؤ۔ اسلام لغوی جو ہے وہ نشاندہی کر رہا تھا اسلام اصطلاحی کی کہ تم مسلمان ہو کے آ جاؤ، اگر مسلمان ہو کے نہیں آتے تو کم از کم مطیع اور فرمانبردار ہو کر آ جاؤ، کیونکہ دارالاسلام کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو رہنے والے ہیں یا تو مسلمان ہو، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم از کم اسلامی ریاست کے تمام ضروری احکام کو تسلیم کرتے ہوں، مطیع و فرمانبردار ہوں، اور اسی کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جو قرآن مجید، جس کے چار حصے قرآن مجید نے ذکر کیے، پہلا یہ کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، دوسرا یہ کہ شروع ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ تم مجھ پر سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، چوتھا حصہ یہ ہے کہ تم مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ خط پہنچا تو اگلی آیت میں قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ قالت، ملکہ کہنے لگی یا ایہا الملو افتونی فی امری، اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ سمجھدار عورت تھی، اور جو بھی سمجھدار مرد ہو یا عورت ہو وہ کام بغیر مشورے کے نہیں کرتا، اور مشورہ کرنا سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور یہ طریقہ ہے عقل مند لوگوں کا اگرچہ کافری کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو بلقیس تھی، ملکہ بلقیس، اگرچہ کافر تھی مگر بہرحال ملکہ تھی، سمجھدار تھی، تو اس نے اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کیا اور کہنے لگی قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی کہ اے سردارو میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ ملأ کے معنی سردار، اور یہ وہ جمع ہے کہ جس کا کوئی واحد اس کے لفظ سے نہیں ہے، اور ملأ یملؤ کے اصل میں معنی ہوتے ہیں بھر دینے کے، اور ملأ وہ شخص ہے جو بھاری بھرکم ہو، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سردار کے ساتھ، کہ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری، ملکہ کہنے لگی کہ اے سردارو میرے معاملے میں تم مجھے مشورہ دو، افتونی فتویٰ دو۔ اگر آپ بالکل ٹھیٹھ لفظی ترجمہ آج کل کی زبان میں کرنا چاہیں تو افتونی کا مطلب ہے فتویٰ دو، کیونکہ افتا یفتی افتا کے معنی ہوتے ہیں فتویٰ دینے کے، لیکن یہ افتا کا لفظ نکلا ہے فتن سے، اور فتح کہتے ہیں نوجوان کو جو طاقتور ہو، تو فتویٰ وہ رائے ہے جو بڑی طاقتور رائے ہو، اس کو فتویٰ بھی کہتے ہیں، فتویٰ بھی کہتے ہیں، فتیا بھی کہتے ہیں، تو یہ طاقتور رائے. تو ملکہ نے کہا یا ایہا الملأ افتونی فی امری، اے سردارو میرے اس معاملے میں کوئی مضبوط رائے دو، فتویٰ دو یعنی مضبوط رائے دو. آگے وہ کہنے لگی کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ تم اس میں شریک ہو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم اس کی گواہی دو. شہیدہ یشہدو کے معنی گواہی دینے کی بھی آتے ہیں، مشہور لفظ ہے شہادت، شاہد گواہ کو کہتے ہیں. تو اگر گواہی کا ترجمہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، حتیٰ تشہدون یہاں تک کہ تم اس کی گواہی دو کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن شہیدہ یشہدو کے ایک معنی ہوتے ہیں حاضر ہونے کے، شہدت المجلس، شہدت صلاۃ العصر، شہدت صلاۃ المغرب، یہ بھی عربی زبان میں کثرت سے مستعمل ہے. تو حتیٰ تشہدون کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ تم اس مجلس اس میں حاضر ہو یعنی شریک ہو. تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ میں کسی کام کا پکا فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ تم اس کی گواہی دو، یا یہ کہ تم اس معاملے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. قالوا نحن اولو قوة وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، سردار کہنے لگے کہ ہم طاقت والے ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، طاقت بھی ہے، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ، ہم طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد اور سخت لڑائی والے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ اور معاملہ تو تمہارے سپرد ہے، معاملہ تو آپ کے سپرد ہے. فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تم دیکھ لو کہ تم ہمیں کس کام کا حکم دیتی ہو. کوئی سرداروں کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم طاقتور ہیں، لڑائی لڑنے والے ہیں، اگر تم سلیمان کی فوجوں سے ہمیں لڑوانا چاہتی ہو تو لڑنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور اگر کوئی اور بات صلح کی کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی. والامر الیک، معاملہ تمہارے سپرد ہے. فانظری ماذا تأمرین، تم دیکھ لو تم ہمیں کس کام کا حکم دیتی ہو. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون، وہ کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لوگ کریں گے. قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزة اہلها اذلة، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو ملکہ کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ اگر ہم لڑیں گے تو ظاہر یہ ہے کہ ہم سلیمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جب ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو جب وہ ہمارے علاقے کو فتح کریں گے پورا علاقہ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور تم جو سردار لوگ ہو، معزز لوگ ہو، وہ ذلیل اور جناب ماتحت بن جاؤ گے. قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، بادشاہ جب کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزة اہلها اذلة، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دنیا کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، فوجیں کہیں بھی داخل ہو، امریکہ کی فوجیں داخل ہوئیں، افغانستان تباہ ہو گیا، شام میں لڑائی ہوئی، شام تباہ ہو گیا، یمن میں لڑائی ہو رہی ہے، یمن تباہ ہو گیا، تو یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑتا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے تو پوری کی پوری بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، جو مالدار لوگ ہیں فقیر ہو جاتے ہیں، جو معزز لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے جنگ کا، یہ جنگ کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو سمجھدار عورت تھی ملکہ، کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ آگے جو آ رہا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اگر یہ ملکہ ہی کا قول ہو، یعنی ملکہ کے قول میں شامل ہو، تو صورت میں اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طریقے سے بادشاہ کرتے ہیں۔ تو صورت میں یہ مضارع حال کے معنی میں ہوگا، حال کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اور مضارع کو کبھی مستقبل کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طریقے سے یہ لوگ کریں گے۔ یعنی اگر ہم نے ان سے لڑائی لی تو بستیاں تباہ ہو جائیں گی، جو معزز لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے یہ لوگ کریں گے۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کو ملکہ بلقیس کی بات کا حصہ سمجھا جائے، لیکن کئی مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ملکہ بلقیس کی جب بات ختم ہو گئی تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح کرتے ہیں۔ تو گویا یہ بات ہو گئی کس کی؟ قرآن کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی، کہ اسی طریقے سے دنیا میں یہ صورت ہوتی ہے۔ آگے ملکہ کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کے طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، اور میں دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ بلقیس نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ جو سلیمان ہے یہ دولت کے خواہش مند ہے یا یہ نبی بھی ہیں، صرف بادشاہ ہیں یا بادشاہ ہونے کے ساتھ نبی بھی ہیں، تو اس نے طرح طرح کے تحائف جمع کیے، سونے چاندی جواہرات غلام بانیاں پتہ نہیں کیا کچھ، خوشبوئیں کیا کیا، اور یہ سارے ہدایا بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور پھر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اگر وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں بھائی یا تو تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تو اسلامی ریاست کی اطاعت اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ نبی یہ برحق بھی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے ہدیے بھیجے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ ملکہ نے کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ہدیہ بھیج رہی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، اور میں دیکھنے والی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون۔ جب وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا، یعنی جو سفیر تھا وہ جب سلیمان کے پاس پہنچا، ظاہر سفیر اکیلا تو نہیں تھا، بہت اس کے ساتھ لوگ تھے، طرح طرح کے ہدایا تھے، لیکن نمائندہ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ قاصد اور سفیر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال اتمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، حالانکہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، جو سونا چاندی زیورات جواہرات اور طرح طرح کی خوشبوئیں اور طرح طرح کے جو ہدایا تم لے کر آئے ہو اور اس سے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ عطا فرما رکھی ہیں، مجھے تو چاہیے اسلام یا چاہیے استسلام۔ اسلام کا معنی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو کم از کم اسلام کے جھنڈے کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، یعنی اسلامی ریاست کے احکام کی پابندی کر لو اور مسلمانوں کے زیر نگی بن جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد پہنچا تو اس کو قرآن نے نقل کیا کہ فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا یعنی قاصد، قال اتمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم میری مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے کچھ دیا ہے وہ بہتر ہے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں تو صرف دنیا دی ہے، اللہ نے مجھے دنیا کے ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی دی ہیں اور دنیا کی بھی اتنی نعمتیں دی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے پر خود ہی خوش ہوتے ہو، یعنی مجھے تمہارے ہدایہ سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو دنیا کی چیزوں سے اتنی رغبت نہیں ہوتی، اس کے لیے قیمتی چیز اور چھوٹی چیز برابر ہوتی ہے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا سے اپنی بے رغبتی کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم سے زیادہ دی ہیں، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنی نعمتوں پر اپنے ہدیے پر خود ہی خوش ہوتے ہو، یعنی مجھے تمہارے ہدیے سے خوشی نہیں ہوئی، ہاں تمہیں خود خوشی ہو گئی ہوگی کہ ہم نے بہت ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام کو بھیج دی ہیں۔ پھر آگے تھے سلیمان علیہ السلام نے فرما ارجع الیہم، قاصد سے کہا ارجع الیہم، تم واپس چلے جاؤ، فلنأتینہم بجنود، ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، کہ جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ولنخرجنہم منہا اذلہ، اور ہم ان کو ان کے علاقے سے ذلیل ہو کر نکال دیں گے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو جائیں گے، وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ہدایہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ ہدایہ تمہیں ہی مبارک ہو، تم نے یہ ہدایہ بھیجے، تم خود ہی ان ہدایہ پر خوش ہو جاؤ، مجھے ان ہدایہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یا اسلام چاہیے یا استسلام چاہیے، اسلام لے آؤ تو میں خوش ہوں گا، یا اگر اسلام نہیں لاتے تو کم از کم دارالاسلام کے اطاعت اختیار کر لو تو میں خوش ہوں گا، باقی یہ دنیا کی چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے بہتر مجھے دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلما جاء سلیمان، جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال اتمدوننی بمال، تو سلیمان نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرو گے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دی ہیں، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے پر خوش ہوتے ہو، ارجع الیہم، تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، فلنأتینہم بجنود، ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، ولنخرجنہم منہا اذلہ، اور ہم ان کو ان کے علاقے سے ذلیل ہو کر نکال دیں گے، وہم صاغرون، اور وہ خار ہو جائیں گے، خار ہو جائیں گے یعنی فرمبردار ان کو بننا پڑے گا یا مسلمان ہونا پڑے گا، ورنہ مسلمانوں کا مطیع و فرمبردار ہونا پڑے گا۔ یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے، ملکہ کہنے لگی کہ اے سردارو، بے شک میرے پاس ایک بڑی عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ تم لوگ میرے اوپر سرکشی مت کرو اور میرے پاس مطیع و فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ کہنے لگی، اے سردارو، میرے اس معاملے میں پکی رائے دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی یہاں تک کہ تم اس میں شریک ہو جاؤ۔ سردار کہنے لگے کہ ہم طاقت والے ہیں، سخت لڑائی والے ہیں، مگر معاملہ تمہارے سپرد ہے، تم دیکھو ہمیں کیا حکم دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، اور میں دیکھوں گی کہ پیغام لے جانے والے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرو گے؟ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے ہدیے پر خود ہی خوش ہوتے ہو۔ اے قاصد، تم ان لوگوں کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور ہم ان کے علاقے سے ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ابھی اس کا قصے کا واقعے کا اگلا حصہ بھی ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات یاد آ گئی کہ یہ جو اگلا ہفتہ آنے والا ہے، یعنی 2 مئی کا، تو اس میں شاید میں کراچی میں نہیں ہوں گا، سفر پہ شاید مجھے جانا پڑے گا، تو اس لیے 2 مئی کے ہفتے کے دن جو اگلا ہفتہ ہے اس میں بظاہر ناغا ہوگا، تو آپ حضرات 2 مئی کو تشریف نہ لائیں، البتہ اس کے بعد جو ہفتے کا دن آئے گا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ واقعہ مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید سے وابستگی عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اس قرآن حکیم کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر ہے ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ، جو محتاج ہے ان کی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا يسرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔